السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الحبا. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ کتاب البیوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور کتاب الحبا ہم پڑھ رہے تھے، اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اور اس سے پہلے بھی حبا کے معنی اور وہ تمام چیزیں پڑھی کہ حبا کے معنی کیا ہوتے ہیں اور تحفے کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، اور اگر کوئی چیز کسی کو حبا کی جائے تو پھر وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اب دینے والا اس کا مالک نہیں رہتا، اور کسی کو کوئی تحفہ دے کر واپس لینا یہ ناپسندیدہ ہے. بلکہ اس کو کس بات سے تشبیہ دی گئی تھی کہ جو کسی کو تحفہ دے کر واپس لے لے تو اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے پھر چاٹ جاتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو لہذا یہ چیز درست نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 2592 سے دیکھیے، آگے بھی اور بہت ساری چیزیں آئے گی. آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو حبا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، حبا آپ اپنی پوری جائیداد کا کر سکتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالی کے سامنے گناہگار ہوں گے، یا آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، یا پھر آپ اپنی کسی کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی زندگی میں صرف بیٹیوں کو اس نیت سے حبا کر دے کہ میری جائیداد کسی اور کے پاس نہ جائے. یعنی جو کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسلامک رولنگ یہی ہے وراثت کے تعلق سے، کہ اگر والدین کا انتقال ہوتا ہے اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو 2/3 بیٹیوں کو جائے گا، اور باقی کا جو مال بچے گا تو جو قریبی مرد رشتے دار ہے ان کو دیا جائے گا، اور 2/3 کے بعد بہت تھوڑا سا بچتا ہے، ویسے بہت زیادہ بچتا بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ 2/3 کے بعد جو بچے گا اس کو بچانے کے لیے بھی، کہ وہ کسی اور کو نہ چلا جائے، اپنی زندگی میں بیٹیوں کے نام پورا کر دیتے ہیں. نیت اگر یہ تھی تو یہ غلط ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو تحفتاً دے رہے ہیں، جیسے والدین کی عادت ہی ہوتی ہے بچوں کو تحفہ دینا، یا اگر ان کی کوئی ضروریات ہے تو آپ ان کی ضروریات کے تحت ان کی مدد کر سکتے ہیں، والدین اگر اچھی صاحب حیثیت ہیں تو آپ اس میں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اولاد کو اور والدین اگر دیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن زندگی میں اگر والدین حبا کریں گے اپنے بچوں کو تو کیا کریں گے، اکولی دیں گے، اس میں پھر مرد اور عورت یعنی لڑکی اور لڑکے کا کوئی فرق نہیں ہوگا. کیونکہ وراثت کیا ہوتی ہے، جو لڑکے کو ڈبل حصہ اس میں دیا جاتا ہے اور لڑکی کو اکہرا حصہ، لڑکے کا آدھا. لیکن حبا اگر آپ زندگی میں کر رہے ہیں اپنی اولاد کو تو پھر ایک ولی دیں گے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. جی، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے بکیر نے، ان سے ابن عباس کے غلام قریب نے، اور انہیں ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر آزاد کر دی. پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی، انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں. فرمایا، اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننیحال والوں کو دی ہوتی تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا. تو بہرحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم غلامی کا جو دور دورہ تھا اس زمانے میں غلام خریدنا، آزاد کرنا اور یہ سب عام بات تھی، لیکن الحمدللہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کر دیا. تو جس وقت میمونہ رضی اللہ عنہ نے وہ اپنی کنیز آزاد کر دی اور اسی نیت سے آزاد کی تھی کہ ان کو اجر ملے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تم اسے اپنے ننیحال والوں کو دے دیتی ہو سکتا وہ ضرورت مند رہے ہوں. تو بطور تحفتن کہنے کا مطلب ہے یہاں پر. تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اس حدیث سے ہم یہ اصول بھی نکال سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری طرف سے تو تحفہ ہوگا وہ، یعنی ہم کسی کو تحفہ دیں لیکن سامنے والے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے دے دیں، یعنی کوئی ایسی چیز تحفے میں دے دیں جس کی اس کو ضرورت تھی اور وہ اس کے لیے کار آمد ہو جائے، اس کے لیے کام میں آ جائے. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ صلہ رحمی، یعنی کوئی چیز کسی اور کو دے دینا، ایکس وائی زیڈ، کسی تھرڈ پرسن کو جو رشتے دار نہیں ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا جو ہمارے قریبی رشتے دار ہیں، کیونکہ ننیحال اور ددیحال یہ دو رشتے جو دو نسب ہیں بہت قریب کے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں. تو ان کو دینے سے کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا. ایک اجر تو دینے کا ملے گا اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کو زیادہ تحفے تحائف دینا چاہیے، یا قریبی رشتہ دار ہمارے اچھے سلوک یا حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ جو پریشانیاں، زیادہ شکایتیں، زیادہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن کہاں پائے جاتے ہیں، کن لوگوں میں پائے جاتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں ہی میں پائے جاتے ہیں نا. تو اسی لیے ان پریشانیوں کو، ان شکایتوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپس میں لین دین کرنا چاہیے. کس چیز کا؟ تحفے تحائف کا. اور اگلی حدیث ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے زہری سے، وہ عروہ سے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور جن کا قرآن نکل آتا انہیں کو اپنے ساتھ لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی. البتہ آخر میں سعودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی. اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی تھی، چونکہ سعودہ رضی اللہ عنہ کافی عمر رسیدہ تھی اور ان کو اللہ کے رسول کی خوشنودی چاہیے تھا، وہ خوش کرنا چاہتی تھی کسی بات پر رسول اللہ کو، اس لیے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی. اور مقصد بھی یہ ہے اس باب کا کہ ہبا جو باہمی رضامندی سے ہو جائز اور درست ہے. یعنی ایک اتنا بڑا جو ان کے ذمے، یعنی ان کا حق تھا سعودہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن انہوں نے اپنا وہ حق خوشی خوشی عائشہ رضی اللہ عنہ کو تفویض کر دیا، ہبا کر دیا، یعنی اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی. ایک تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسند طبیعت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سفر پر جاتے تو قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی جائز ہے. یعنی اگر 10 لوگ ہوں کسی کام کے لیے اور کسی ایک کو آپ کو کوئی چیز دینی ہو، یا کسی ایک سے کوئی چیز لینی ہو، یا جو بھی کرنا ہو، تو اس کے لیے قرآن ڈالا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ سب کا نام لکھ کر آپ ڈالیں گے اور ایک چٹھی اٹھائی جائے گی، اس میں جس کا نام نکلے گا اس کو، اس پر یہ تو ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے یا پھر اس کو لے جایا جا سکتا ہے ساتھ میں، جیسے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کرتے تھے. اور آپ دیکھیں اس میں بھی جیسے بہت سارے لوگ پوچھتے کہ اچھا کیا قرآن اندازی جائز ہے؟ اگر کسی سے پیسے لے کر لاٹری کھولی جا رہی ہے کہ ٹکٹ ہے لاٹری کے، یا پھر اگر آپ 100 ریال کا یا 200 ریال کے اوپر کچھ خریدی کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایک کوپن دیا جائے گا اور وہ کوپن آپ فل کریے اور وہ کوپن کو ڈالا جائے گا اور اس میں سے کوئی ایک کوپن پھر اٹھایا جائے گا کسی کا نام، اور اس کے لیے پھر کوئی چیز گفٹ کے طور پر ہوگی، تو وہ جائز نہیں ہوگی. کیونکہ اس میں آپ ایک لالچ دے رہے ہیں، آپ سب کو نہیں دے رہے نا. آپ سب کو دیں گے تو ایک الگ بات ہوگی. تو یہ لاٹری قسم کی چیزیں قرآن اندازی کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے. یہ ایک جائز چیز ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں خود قرآن اندازی کا ذکر ملتا ہے. قرآن سے قرآن اندازی کی مثال کہاں ملتی ہے؟ مریم علیہ السلام کے لیے جب فیصلے کیے جا رہے تھے کہ کون ان کی کفالت کرے گا، کیونکہ ان کو ان کی والدہ نے وقف کر دیا تھا عبادت کے لیے، جو ان کا عبادت خانہ تھا جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہوں، بیت المقدس کے لیے، تو زکریہ علیہ السلام کے ذمے آئی تھی ان کی کفالت. تو اس وقت سارے لوگ جھگڑ رہے تھے، جتنے بڑے بڑے عالم تھے اس وقت وہاں کے بیت المقدس کے، سب کہہ رہے تھے کہ ہم مریم کی کفالت کریں گے. تب اقلام کا لفظ وہاں پر آیا ہے نا، یعنی لکھ کر چٹھی پر نام لکھ کر ڈالا جاتا. تو پھر جس کے ذمے آئی وہ زکریہ علیہ السلام کے نام کی چٹھی نکلی تھی یا قرآن نکلا تھا، اور پھر ان کے ذمے مریم علیہ السلام کی ذمہ داری سونپی گئی، کفالت سونپی گئی. تو قرآن اندازی جائز ہے، لیکن وہ کس معاملے میں؟ جائز کاموں میں جائز ہے. ایسا نہ کہ آپ کوئی ناجائز کام کریں اور اس کے لیے قرآن اندازی کریں، یہ چیز درست نہیں ہوگی پھر. تو چونکہ سعودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری، اپنا ٹرن خوشی خوشی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اس طرح سے بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا ہبا ہوا، ایک طرح کا تحفہ ہوا. اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے سعودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا جملہ کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ جی، یونس علیہ السلام کی کشتی میں بھی قرآن اندازی کی گئی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ سعودہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کس طرح کرتی تھی کہ کسی خاتون کے لیے میرا دل نہیں چاہا، لیکن سعودہ رضی اللہ عنہ کے لیے میرا دل چاہا کہ ان کے دل میں یا ان کے جسم میں میرا دل ہوتا، اس طرح کا جملہ، یعنی ان کی تعریف میں انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے باری بھی ہبا کی جا سکتی ہے۔ پھر ہدیے کا اولین حقدار کون ہے؟ حدیث 2594۔ اور بکر بن مزر نے عمر بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، ابن عباس کے غلام قریب سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ میمونہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ تمہارے ننیحال والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ تو اس سے پھر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا، یا اس سے یہ اصول اخذ کیا گیا کہ تحائف کے اولین حقدار جو عزیز ترین قریبی رشتے دار ہیں وہ ہوں گے، اور قریبی ننیحال ہی کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ ماں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی خون کا رشتہ ڈائریکٹ ہوتا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے پھر باپ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں رشتے دار جو ددھیال والے ہیں، تو قریبی خونی رشتے دار، اتنا بس یاد رکھیں۔ اور اگلی حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، یا اس سے یہ اصول اخذ کیا جاتا ہے کہ رشتے داروں کے بعد سب سے زیادہ حق پڑوسی کا ہے، اور اس پڑوسی کا ہے جس کا دروازہ قریب ہو۔ اور آپ نے خاص طور سے فرمایا تھا پڑوسیوں کے لیے بھی کہ آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بیتتا جا رہا ہے، بہت دوریاں آتی جا رہی ہیں، ایون رشتے داروں میں بھی۔ پہلے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ رشتے داروں کا کتنا آنا جانا ہوتا تھا، اور رشتے دار اگر آئے تو بغیر کھانا کھائے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ جیسے پھوپھیاں اور جو بھی قریبی، چاہے وہ ننیحالی رشتے دار ہو قریبی یا ددھیحالی رشتے دار ہو قریبی، لیکن اب تو یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، اتنا ایک فاصلہ بیچ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، دلوں میں وہ وسعت یا کشادگی بھی نہیں رہی۔ اور پڑوسیوں کے تعلق سے پہلے تو کچھ بھی چیز بنتی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی خوشبو سے پڑوسن کو نہ مارو، یا پڑوسیوں کو نہ مارو۔ اور اسی بنا پر رسول اکرم نے پچھلی دفعہ حدیث پڑھ چکے ہیں نا کہ کیا فرمایا تھا کہ چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اپنی پڑوسن کے یہاں ضرور دے دے، چاہے شوربے میں پانی تھوڑا ایکسٹرا ملا دے، لیکن اپنی پڑوسن کے یہاں بھیجے۔ لیکن اب تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز بنے گی تبھی بھیجیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی بنتا ہو بھجوا دیں، اور کوئی اگر اچھی چیز بنی تو ضرور بھیجوائیں، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا، آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی بن رہا ہوتا بھجوا دیا جاتا تھا، لیکن اب تو ہم اہتمام زیادہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ قریبی جو پڑوسی ہوگا وہ زیادہ حقدار ہے آپ کے کسی بھی تحفے کا یا کسی بھی چیز کا۔ جس نے کسی عذر سے ہدیہ قبول نہیں کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ ہدیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہدیہ تھا، لیکن آج کل تو رشوت ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس نے، اور انہوں نے صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ لیسی سے سنا، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے رسول اکرم کی خدمت میں ایک گورخر ہدیہ کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابوا یا ودان میں تھے، اور محرم تھے، یعنی حالت احرام میں۔ آپ نے وہ گورخر واپس کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چہرے پر ناراضی کا اثر دیکھا ہدیے کی واپسی کی وجہ سے، تو فرمایا ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل کسی شرعی عذر کی بنا پر ہدیہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور فقہی مسئلہ بھی ہے اصل میں، کہ دوسری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکار کیا ہوا گوشت حالت احرام میں دیا گیا تو آپ نے اسے تناول فرما لیا، نہیں کھا لیا۔ لیکن یہاں پر جب آپ کو دیا گیا ایک شکار کیا ہوا جانور بطور ہدیہ کھانے کے لیے، تو آپ نے لوٹا دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے پہلے یہ حکم رہا ہو کہ حالت احرام میں ایون شکار کیا ہوا جانور بھی، کسی اور نے شکار کیا وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا، لیکن بعد میں پھر یہ وہی نازل ہو گئی ہو کہ اگر کوئی اور جو غیر محرم ہے، جو حالت احرام میں نہیں ہے، وہ شخص شکار کرتا ہے کسی جانور کو، اور پھر وہ محرم یعنی جتنے بھی عمر حالت احرام والے لوگ ہیں ان کو وہ بطور ہدیہ پیش کرتا ہے، تو ان کا کھانا جائز ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فقہ کی کتابوں میں اس پر اتنی لمبی بحث ہے، ڈسکشن ہے بہت لمبا۔ اور پہلے عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ حالت احرام میں ایون کسی اور کا شکار کیا وہ گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا، لیکن پھر علی رضی اللہ عنہ ان سب کی آپس کی مثبت اس بات پر آرگیو ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، اور آخر کار علی رضی اللہ عنہ کے دلائل اتنے صحیح تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بات مان لی. اور آپ دیکھیں کہ یہی صحیح طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے جو صحیح ہو تو وہ ہمیں مان لینی چاہیے. جیسے آج کل یہ سوال بہت بار بار آ رہا ہے کہ نماز کے لیے کوئی دلیل ہے کہ ہاں عورتوں کی بھی نماز ویسی ہی ہو جیسے مردوں کی ہے. دلیل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی تم نماز پڑھو. تو کبھی رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں عورتوں کی نماز کا طریقہ بتا دوں گا بعد میں، یا عائشہ یا جو بھی ازواج مطہرات تھے وہ بتا دیں گے رضی اللہ عنہن، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو بہرحال یہاں پر بات ہم ہدیے کی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں کوئی تھرڈ پرسن، آپ حالت احرام میں ہو اور کوئی تھرڈ پرسن جو غیر محرم ہے یعنی بغیر احرام پہنے ہوئے، وہ شکار کر کے دیتا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں نو ڈاؤٹ. تو یہ منسوخ ہوگی حدیث، اس میں حکم جو ہے وہ منسوخ ہوگا، لیکن جو باقی دوسری باتیں وہ قابل قبول ہوگی. یعنی ہدیہ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر واپس کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وجہ معقول ہونا چاہیے اور شرعی ہونا چاہیے. وہ ہدیہ بھی ناجائز ہے جو کسی ناجائز مقصد کے حصول کے لیے بطور رشوت پیش کیا جائے، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اوپر کیا کہا، کیونکہ وہ خلیفہ تھے اصل میں اس وقت، اور اس وقت ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا کیونکہ وہ دارالخلافہ عراق کے علاقے میں تھا اور وہاں پہلے سے کچھ اور چیزیں چلتی آ رہی ہوں گی. تو اس بنا پر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پہلے تو ہدیہ ہوتا تھا رسول اکرم کے عہد مبارک میں، لیکن اب تو وہ رشوت بن گیا ہے، اور اس لیے جو حکمراں ہیں ان کو لینا نہیں چاہیے ایسے ہدیے. کون وہ انصاف پسند شخص تھا جس نے ہدیوں کو واپس پہنچا دیا تھا حالانکہ اس وقت وہ باقاعدہ مسلمان نہیں تھا؟ جی، اسہمہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اہل کتاب میں سے تھے وہ، اور بعد میں الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کفار مکہ کے تمام تحائف واپس لوٹا دیے تھے. کیوں لوٹا دیے تھے؟ کیونکہ وہ بطور رشوت تھے، وہ تحفے نہیں تھے. اور اسی بنا پر کوئی کسی اہم عہدے پر ہو اور اس وقت اس کو کوئی ہدیہ پیش کیا جا رہا ہو، کسی عہدے پر رہتے ہوئے کسی کرسی پر آپ ہیں یا آپ کسی اہم پوزیشن پر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بہت سارے کام ہیں جو نکلوائے جا سکتے ہیں اس طرح سے رشوت دے کر، تو اس وقت بھی ہمارے لیے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہدیہ نہیں ہوتا، ایکچولی وہ رشوت ہوتی ہے. تو رشوت اور ہدیے میں آپ فرق کس طرح پہچانیں گے؟ کہ جب آپ کسی اہم عہدے پر ہوں اور اس وقت آپ کو دیا جا رہا ہو کوئی تحفہ، تو سمجھ جائیے کہ پھر یہ بطور رشوت کے دیا جا رہا ہے، نہ کہ ہدیے کے طور پر، تو اس وقت نہیں لیا جائے گا. تو تحفہ اس وقت جائز نہیں اگر وہ کسی رشوت یا کسی غلط کام کو صحیح کروانے کے لیے یا حرام کو حلال کروانے کے لیے دیا جا رہا ہو، تو وہ اس وقت جائز نہیں ہوگا. اگر جائز کام کے لیے ہے تو وہ مستحب ہے. ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کے کہا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، زہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ابو حمید سعدی سے، کہ قبیلہ عزت کے ایک صحابی کو جنہیں ابن اطبیہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے وصول کرنے کے لیے عامل بنایا. پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکات میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. تین مرتبہ آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی. اب آپ سوچیں یہ حدیث پڑھ کر کتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ صحابی رسول تھے اور عامل تھے کہیں کے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکات کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب وہ زکات کلیکٹ کر کے آئے تو بیت المال میں سارا مال جمع کرایا، اور ایک کوئی چیز الگ سے ہوگی یا کوئی چیز، یا تو ہو سکتا پراپر شکل میں کوئی ہدیہ ہو یا ہو سکتا مال ہی ہو، تو کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہے. کہا جاتا ہے کہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے اسی وقت اٹھ کر خطبہ دیا. اور آپ دیکھیں کتنا صحیح جملہ ہے کہ اگر یہ اپنے والدین کے گھر بیٹھے رہتے تو ہم دیکھتے کہ نہیں تحفے تحائف آتے. تو ہم بھی جب تک ہم کسی اہم عہدے پر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اہم ذمہ داری سونپی ہے اور ایسے وقت میں کوئی تحفہ دیتا ہے, چاہے وہ دینی ادارے میں ہوں ہم یا کہیں باہر, تو باہر تو اگر کوئی حکومت کے ادارے میں ہوں گے تو وہ رشوت کہلائے گی, لیکن اگر دینی ادارے میں ہوں اور ایسے وقت میں ہم کو تحفے دیے جا رہے ہوں تو وہ بھی لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا یا درست نہیں ہوگا. ہاں ایک اور بھی بات ہے کہ بعض وقت کچھ لوگ بہت زبردستی کرتے ہیں, تو آپ کی اپنی نیت کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے, کہ آپ خواہش مند تھے وہ چیز لینے کے. اگر آپ خواہش مند تھے تو پھر وہ یہی حدیث کے ضمن میں ہم لوگ آئیں گے, اللہ نہ کرے. اور کتنی سخت بات کہی گئی ہے آپ دیکھیں, اس لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم جو بھی کام کریں ہم خالص اللہ کے لیے کریں, ہم کو اس طرح کے کوئی تحفے تحائف نہیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی دینی ذمہ داری کی بنا پر کوئی ہم کو تحفے تحائف دیتا ہے کہ ہم کچھ دین کا کام کر رہے ہیں, تو یہ ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس کے علاوہ آپس میں تحفے کا لین دین ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اسے تو محبت بڑھتی ہے, اس کے لیے تو انکریج کیا گیا ہے. لیکن جب آپ دین پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں یا پھر آپ کسی اس طرح کی کوئی ذمہ داری پر ہوں, جیسے کہ یہاں عامل تھے وہ شخص صحابی, تو رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ اگر اپنے گھر بیٹھے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ تمہیں کس طرح سے تحفے تحائف ملتے. تو بعض اوقات جب ہم پبلک میں آتے ہیں اور ہم انٹروڈیوس ہوتے ہیں اصل میں لوگوں کے سامنے, ہائی لائٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پڑھنا پڑھانا ہے تو یہ تو سب چیز ہوگی ہی, کیونکہ آپ پھر بغیر نام لیے تو آپ کچھ پڑھا نہیں سکتے اپنا, تو سامنے تو آنا پڑے گا پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا ایسے کوئی دین کے کاموں کے لیے, کوئی اور بھی کام ہو سکتے ہیں, تو اس کو مس یوز نہ کیا جائے, تحفے تحائف نہ لیا جائے اور اس بات سے ڈرا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو دنیا میں ہی اس کا اجر مل رہا ہو, یہ دنیا میں ہی ہمیں دے دیا جا رہا ہے اور آخرت میں اللہ نہ کرے ہم محروم رہ جائیں. لہذا ہمیں اسے جو بھی کام کریں خالص اللہ کے لیے کریں, دنیا کے لیے نہ کریں. اور آپ نے تین بار یہ کیوں فرمایا کہ اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی کیا ہے. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث کیا ہے, وہی ہے. تو پھر جو صحیح حدیث ہوں گی وہ کیا ہے, حکم کا درجہ رکھتی ہے اور یہی شریعت بناتی ہے. اب یہاں پر منکرین حدیث کو بھی یہاں پر جواب ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہم قرآن کو تو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے. تو بہرحال اس سے ناجائز حدیث کی مذمت یہاں پر ہمیں ملتی ہے. حاکم یا عامل جو لوگوں سے ان کو وصول کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے, یعنی زکات کلیکٹ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے, تو اگر ان کو کوئی تحفہ دیا جائے تو وہ رشوت میں داخل ہے. ایسے ناجائز مال حاصل کرنے والوں کو قیامت کے دن یہاں پر عذاب کی وارننگ دی گئی ہے, تو ان کو ایسے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر ہبا یا ہبا کا وعدہ کر کے کوئی مر جائے اور وہ چیز موہوب لہو جس کو ہبا کی گئی اس کو نہ پہنچی ہو تو کیا کیا جائے؟ اور عبیدہ بن عمر سلمانی نے کہا, اگر ہبا کرنے والا مر جائے اور موہوب پر موہوب لہو کا قبضہ ہو گیا, وہ زندہ ہو پھر مر جائے تو وہ موہوب لہو کے وارثوں کا ہوگا, اور اگر موہوب کا قبضہ ہونے سے پیشتر واہب مر جائے یعنی ہبا کرنے والا, تو وہ واہب کے وارثوں کو ملے گا. حسن بصری نے کہا کہ فریقین میں سے خواہ کسی کا بھی پہلے انتقال ہو جائے, ہبا موہوب لہو یعنی جس کو دیا گیا تھا اس کی پرثہ کو ملے گا. اگلی بھی حدیث دیکھ لیجیے پھر ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا, ہم کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے, اور کہا ہم سے محمد بن المنقدیر نے بیان کیا. انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا, آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا, اگر بحرین کا مال جزیے کا آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا 300,000 مال دوں گا, لیکن بحرین سے مال آنے سے پہلے ہی آپ وفات فرما گئے. ابو بکر نے ایک منادی سے اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے. چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, تو انہوں نے 300,000 بھر کر مجھے دیے. یہ امام بخاری کا اس باب کو لا کر یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ایک تو رسول اکرم نے ایک شرط پر دینے کا وعدہ کیا تھا کہ بحرین سے مال آئے گا تو بحرین کے مال آنے پر 300,000 مال ہبا فرما دیا ابو بکر نے. یعنی جب بحرین سے مال آ گیا اور انہوں نے اعلان بھی کروا دیا کہ کس کس سے رسول اکرم نے وعدہ کیا تھا, لیکن اگر مال نہ آیا اور نہ آپ وعدہ پورا کر سکے یعنی اگر جو شرط کے ساتھ آپ نے مال دینے کا وعدہ کیا تھا اگر وہ شرط پوری نہ ہو سکے تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے مال آ جانے کے بعد وہ رسول اکرم کا وعدہ پورا کیا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس سے وعدہ کیا گیا تھا کچھ دینے کا, ہبا کرنے کا, اگر جو ہبا کرنے والا تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کے وارثوں کو وہ دینا پڑے گا جو چیز دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے رسول اکرم نے وعدہ کیا تھا تو کس نے وعدہ کیا تھا دینے کا؟ جابر رضی اللہ عنہ کو, رسول اکرم نے. لیکن رسول اکرم کی وفات ہو گئی تو پھر ان کا وعدہ کس نے پورا کیا؟ چونکہ ابو بکر اب ایک طرح سے وارث تھے رسول اکرم کے. کیوں؟ کیونکہ جو ذمہ داری پہلے رسول اکرم پر تھی, اب رسول اکرم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو سنبھالنی تھی, یعنی خلیفہ کے طور پر. تب ابو بکر چونکہ خلیفہ بنے تو اب انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. تو ایسے ہی اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور جسے ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے, لیکن یہ بات نون ہو کہ ہاں ہم نے واقعی میں کسی سے وعدہ کیا تھا, تو پھر ہمارے وارثوں پر ذمہ داری ہوں گی کہ اس وعدے کو پورا کریں, نبھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جائز وصیت ہونی چاہیے, جائز ہبا ہونا چاہیے, کوئی غلط یہ کسی پر. جیسے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹی کو اتنا فلاں گولڈ دے دینا. نہیں, آپ بیٹی کو گولڈ دینے کی وصیت کر ہی نہیں سکتے. کیوں کیوں نہیں کر سکتے بتائیے؟ یا کسی ایک بیٹے کو میرے ایکسٹرا بینگلس دے دینا, یا میرے کسی ایک بیٹے کو یا ایک بہو کو میری انگوٹھی دے دینا, ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں, وارثوں کے حق میں وصیت کی ہی نہیں جا سکتی, بطور ہبا بھی نہیں دیا جا سکتا. ان کو ہبا زندگی کے ساتھ مشروط ہے, مرنے کے بعد ہبا نہیں ہوگا, مرنے کے بعد وہ وصیت ہو جائے گی. اور وصیت وارثوں کے حق میں کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا حصہ بتا دیا کہ ان کو اتنا اتنا حصہ دینا ہے. تو آپ دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو یہ اتھارٹی دی ہی نہیں گئی کہ ہم خود سے جائیداد تقسیم کریں اپنی مرضی کے حساب سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کنٹرول میں رکھا, اپنے اختیار میں رکھا, اور قرآن میں واضح احکامات ہم کو بتا دیے. ٹھیک ہے؟ تو وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز نہیں ہے, اور ہبا کا تعلق زندگی سے ہے. پھر غلام, لونڈی اور سامن پر کیسے قبضہ ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے خریدا, پھر فرمایا عبداللہ یہ اونٹ تو لے لے. اور ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا, کہا ہم سے لیس نے بیان کیا ابن ابی ملائکہ سے, وہ مصفر بن مخرمہ سے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی, یعنی چادریں ٹائپ چیزیں, اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی. انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں. میں ان کے ساتھ چلا, پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور رسول اکرم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوا ہوں. چنانچہ میں اندر گئی اور رسول اکرم کو بلا لایا. آپ اس وقت انہی قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی, لو اب یہ تمہاری ہے. مصور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ نے قبا کی طرف دیکھا, رسول اکرم نے فرمایا اب خوش ہو یا نہیں مخرمہ؟ سبحان اللہ. اور بعض نے اس حدیث کا ترجمہ یا اس جملے کا ترجمہ یوں کہا کہ والد نے کہا اب مخرمہ راضی ہوا. تو اس باب سے یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے وہ جو چادر تھی مخرمہ کو دی تو ان کا قبضہ پورا ہو گیا. تو جمہور کے نزدیک ہبا میں جب تک موہوب لہو کا قبضہ نہ ہو اس کی ملک پوری نہیں ہوتی, اور مالک کے نزدیک صرف عقد سے ہبا تمام ہو جاتا ہے. یعنی اگر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یعنی اکثریت کا خیال یہ ہے علماء کا, کہ جب تک کہ اس چیز پر آپ کا قبضہ نہیں ہو جاتا وہ آپ کی نہیں ہوئی. یعنی وہ چادر رسول اکرم نے وہ صحابی کے لیے اٹھا رکھی تھی, لیکن ابھی وہ کس کے پاس تھی؟ آپ کے پاس تھی. تو وہ مخرمہ کی ہوئی نہیں رضی اللہ عنہ کی, جب تک کہ ان کا اس پر قبضہ نہ ہو گیا ہو. تو یہ اکثریت کی رائے ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زبانی کوئی وعدہ کر لیا تو پھر وہ چیز سامنے والے کی ہو جائے گی. جیسے رسول اکرم نے جابر بن عبداللہ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین سے مال آتا ہے تو وہ تمہارا ہوگا. تو ابھی تو قبضے میں نہیں دیا تھا, بلکہ کیا تھا, صرف ایک وعدہ تھا, ایک عقد تھا, ایک ہے نا, ایک سمجھے بغیر لکھا ہوا ایک کانٹیکٹ تھا وہ زبانی. تو یہ کہہ دینا بھی کافی ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے, کہ یہ دونوں طریقے جائز ہیں, کہ آپ کسی کی چیز لے کر اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں اور پھر جب وہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے کسی کو دی نہیں تو ابھی فی الحال چونکہ وہ آپ کے قبضے میں تو وہ آپ کی ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی تو آپ نے کسی کو وہ ہبا کیا ہی نہیں تھا, ابھی تو وہ چیز کے آپ مالک ہیں. تو جب تک آپ کے پاس ہے وہ آپ کی ہے, پھر جب آپ کسی کو دے دیں گے تو وہ اس کی ہو جائے گی, اس کا قبضہ جب ہو جائے گا اس پر. اگر کوئی ہبا کرے اور موہوب لہو اس پر قبضہ کر لے لیکن زبان سے قبول نہ کرے، مطلب یہ کہ ہبا میں زبان سے ایجاب قبول کرنا ضروری نہیں، جبکہ شافیہ یعنی جو شافعی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس کو شرط رکھتے ہیں کہ سامنے والے نے قبول بھی کرنا چاہیے، یعنی ایجاب و قبول ہونا چاہیے. البتہ صدقے میں زبان سے ایجاب و قبول کسی نے ضروری نہیں رکھا. ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، اور کہا ہم سے معمر نے، کہا زہری سے، وہ حمید بن عبد الرحمان سے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ عرض کیا رمضان میں میں نے اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی ہے. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا کہ نہیں. پھر پوچھا کیا 2 مہینے پیدل پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں. پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں. بیان کے اتنے میں ایک انصاری عرق لے آئے. عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی. رسول اکرم نے اس سے فرمایا اسے لے جا اور صدقہ کر دے. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے. اور بعض احادیث میں کہ آپ مسکرائے بھی. اب دیکھیے یہ حدیث فقہ کے لیے سب سے بیسٹ حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، کہ اس سے ہم ہمارے دین میں جو لچک ہے، یعنی دین کی بات نہیں ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، اور شریعت میں بھی جو مین چیزیں اس کو چھوڑ کر صرف معاملات کی بات ہم کر رہے ہیں، کہ ایک شخص آیا تھا لیکن چونکہ اس کے دل میں تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو اس کی سزا ملے، لیکن اس کے پاس خود بھی نہیں تھا دینے کے لیے. الٹا رسول اکرم کے پاس جو کھجوریں آئی تھیں مال غنیمت یا صدقے کی تو وہی اس کو دے دی گئیں، اور وہ کہا کہ جاؤ اسی سے تم اپنا کفارہ ادا کر دو. تو وہ صحابی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق لوگوں کو دے دو، یعنی مجھ سے زیادہ مستحق تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کہا کہ جاؤ تمہیں لے لو. سبحان اللہ، سزا حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور ساتھ واپس کھجوروں کا ٹوکرا لے کر گئے. اس سے بہتر مثال نرمی اور لچک کی کوئی ہو سکتی ہے؟ فقہ میں لوگ کہتے کہ اچھا آسانی نہ تلاش کرو، یہ امام کو نہ مانو، ہر امام کا فتویٰ نہ لو، اور دین میں آسانی نہ تلاش کرو. تو ہمارا دین تو ہے ہی آسان، اس میں تو کوئی حرج رکھا ہی نہیں گیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ان امام بخاری یہاں کیوں لائے ہیں، کہ اگر کوئی جیسے زیادہ مستحق ہے اور وہ چیز کسی اور کے لیے آئی ہے تو جو زیادہ مستحق شخص ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور وہ شخص نے زبان سے اقرار نہیں کیا کہ میں لے لیتا ہوں، بلکہ اس نے صرف پوچھا، رسول اکرم سے سوال کیا، تو رسول اکرم نے اس کو ہبا کر دیا، تو ضروری نہیں کہ سامنے والا اس کو قبول بھی کر لے. آپ دے رہے ہیں تو سمجھے سامنے والے کی وہ چیز ہو جائے گی. جو آسانیاں رکھی گئی ہیں ہمارے لیے، فقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بتانا مقصود تھا. دین کتنا آسان ہے، اور جو لوگ اب کہتے ہیں نا زبردستی کہ اچھا کسی ایک ہی امام کی بات مانو، ہر امام کا فتویٰ نہ لو، یا آسانیاں نہ تلاش کرو، تو آپ دیکھیں جب خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے آپ آسانیاں تلاش کریں تو وہ گناہ میں آئے گا. لیکن آپ دین کے احکام کو عمل میں لانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کوئی آسانی تلاش کریں تو یہ تو عین اجر کا باعث ہے، ثواب کا کام ہے. کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیے لچک. تو یہ جو فقہ ہے ہماری، اس میں جو فلیکزیبلٹی رکھی گئی ہے ہر انسان کی استطاعت کو دیکھ کر، ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دیا جائے، نہیں، الحمدللہ حالات سچویشن سب کو سامنے مد نظر رکھ کر الحمدللہ احکام دیے جاتے ہیں، اور یہی دراصل ہمارے دین کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. اگر کوئی اپنا قرض کسی کو ہبا کر دے، شعبہ نے کہا ان سے حکم نے کہ جائز ہے، حسن بن علی نے ایک شخص کو اپنا قرض معاف کر دیا تھا اور رسول اکرم نے فرمایا اگر کسی کا دوسرے شخص پر کوئی حق ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے یا معاف کرا لے. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے باپ شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض خواہوں سے کہا کہ وہ میرے باغ کی صرف موجودہ کھجور اپنے قرض کے بدلے میں قبول کر لیں، اور میرے والد پر جو قرض باقی رہ جائے اسے معاف کر دیں. سبحان اللہ، تو یعنی جو قرض کو معاف کروا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہبا میں آ جائے گا، یعنی سمجھے اس نے کیا کیا تھا، وہ مال ہبا کر دیا تھا سامنے والے کو. تو ہبا کرنا، قرض کا ہبا کرنا، یہ جائز اور درست ہے، اور یہ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافی دفعہ پیش آتے رہے اور آج کے دور میں بھی پیش آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے ایسے قرض والے ہوتے ہیں جو قرض لیتے ہیں لیکن دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو جس نے قرض دیا تھا تو بعض اوقات وہ ان کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ ہبا ہی ہو جائے گا اس کی طرف سے، سمجھے الحمدللہ. اور اگلی حدیث میں اصل میں جابر بن عبداللہ کے والد کا وہی معاملہ ہے کہ رسول اکرم کو دیکھیں کتنی ایک ایک صحابہ کی کتنی فکر تھی. اور جابر بن عبد اللہ بہت ہی ینگ سے, یعنی اکیلے نوجوان تھے, اکیلے بیٹے تھے عبداللہ کے رضی اللہ عنہ کے, جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے, اور نو بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے. اور ان کے والد پر بہت سارا قرض بھی تھا. ان کے والد نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں جنگ احد میں شہید ہو جاؤں تو تم میرا قرض ادا کرنا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. اور وہ شہید ہو گئے. تو جابر بن عبداللہ کو بہت فکر لاحق ہوئی. تب رسول اکرم ان کی ہر دفعہ ہیلپ کرتے رہے, ہر دفعہ مدد فرماتے رہے. اور ایک دفعہ تو سواری میں یعنی اونٹ خود خریدا بھی جابر بن عبداللہ سے, سری راستے میں سفر میں. اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد وہ اونٹ بھی ان کو دے دیا, کہ یعنی وہ پیسے بھی ان کے ہوئے اور اونٹ بھی ان کو ہبا کر دیا. سبحان اللہ, یعنی کتنا خیال رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز کئی آدمیوں کو ہبا کرے تو کیسا ہے؟ اسما بنت ابی بکر نے قاسم بن محمد ابن ابی عتیق سے کہا کہ میری بہن عائشہ سے وراثت میں مجھے غابہ کی زمین ملی تھی. معاویہ نے مجھے اس کا 100,000 درہم دیا لیکن میں نے اسے نہیں بیچا. یہی تم دونوں کو ہدیہ ہے. یعنی یہاں پر دراصل بتایا جا رہا ہے کہ جائیداد ہو اور وہ زندگی میں دی جائے جو ان کو وراثت میں ملی تھی. اب چونکہ وراثت میں جو چیز ان کو ملی وہ اس کی مالک ہو گئی, یعنی اسما رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے ان کو وراثت میں ملی تھی. کیوں وراثت میں ملی تھی بہن کو؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ کہتی کہ مجھے زمین ملی تھی اور انہوں نے اس کو بیچا نہیں بلکہ کیا کیا کہ اس کو ہبا کر دیا. اور یہ کون تھے؟ قاسم بن محمد. محمد عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسما کے بھائی تھے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں ایکچولی یعنی کزن برادر رہے ہوں گے. اور یہ محمد جو بیٹے تھے ابو بکر کے, وہ اسما بنت امیس سے ہوئے تھے. تو ان کو, ان چونکہ دونوں بھتیجے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہی ایک زمین ان دونوں کو ہبا کر دی. تو اگر ایسا ہو کہ کسی ایک چیز کو دو لوگوں میں تقسیم کیا جائے, ہبا کیا جائے, تو وہ دونوں کے لیے برابر برابر ہوگی. یہ بھی جائز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو چیز تقسیم کے قابل نہ, وہ ہبا نہیں کی جا سکتی. لیکن ایسا نہیں ہے, یہاں پر جائز ہے. کیونکہ جیسے وہ زمین تھی اور اب تقسیم کرنا ہو سکتا اس کو مشکل بھی ہو ڈیوائڈ کرنا, لیکن یہ جائز ہے. تو اسما رضی اللہ کی سرزمین سے نکلتے کہ انہوں نے اپنی جائیداد بطور مشاہ کے دونوں کو ہبا کر دی. قاسم بن محمد حضرت اسما کے بھتیجے تھے اور عبداللہ بھتیجے کے بیٹے. غابہ مدینہ کے متصل ایک گاؤں تھا جہاں عائشہ رضی اللہ کی کچھ زمین تھی. تو اسما نے ہر دو کو زمین میں ہبا فرمائی. اسی سے ترجمے کا باب نکلا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جو کہ الگ الگ نہ ہو, وہ بھی ہبا کی جا سکتی ہے دو لوگوں کو, وہ لوگ آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں. ہم سے یحیی بن قضاء نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے, وہ ابو حازم سے, وہ سہل بن سعد سے, کہ رسول اکرم کی خدمت میں پینے کو کچھ لایا گیا, دودھ یا پانی. آپ نے اسے نوش فرمایا. آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس بچے سے فرمایا, اگر تو اجازت دے تو بچہ ہوا پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں. لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے کسی حصے کا میں اظہار نہیں کر سکتا. رسول اکرم نے پیالہ جھٹکے کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا دیا. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ابن عباس تھے, وہ چھوٹے بچے تھے, اور رسول اکرم ان سے اجازت لے کر, دراصل وہ پہلے بڑے بوڑھوں کو دینا چاہ رہے تھے. کیونکہ اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ جو پہلے آپ کی دائیں جانب بیٹھا اس کو دیا جائے. تو ایک چیز کئی لوگوں کو اگر اس میں گنجائش نکلتی ہے تو ہبا کے طور پر دی جا سکتی ہے. یہاں امام بخاری حدیث کو اس لیے لائیں کہ وہ پیالے میں دودھ تھا یا پانی تھا اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے, تو رسول اکرم سب کو وہ ہبا کرنا چاہ رہے تھے, سب کو دینا چاہ رہے تھے. تو ایک چیز جو حالانکہ تقسیم طلب نہ بھی ہو یا ایک ہی پیالے میں ہو تو بھی دی جا سکتی ہے سب لوگوں کو. اس طرح سے یہ اس سے جواز نکلا. جو چیز قبضے میں ہو یا نہ ہو, اور جو چیز تقسیم ہو گئی ہو اور جو نہ ہوئی ہو, اس کے ہبا کا بیان. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے قبیلہ حوازن کو ان کی تمام غنیمت ہبا کر دی, حالانکہ اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. اور ثابت بن محمد نے بیان کی کہ ان سے مصر نے بیان کیا, ان سے محارب نے, ان سے جابر رضی اللہ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر سے لوٹ کر مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی قیمت ادا کی اور کچھ زیادہ بھی دیا. ان دونوں احادیث سے کیا ثابت ہوا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب فتح مکہ کے وقت جب رسول اکرم طائف کی طرف بڑھے آگے اپنی فوج کو لے کر, تو جو آس پاس کے قبیلے تھے, قبیلے ثقیف, حوازن, ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے تمام مال, جانور اور عورتیں ایک جگہ وادی میں جمع کر دی تھی, عورتوں اور بچوں کو. اور پھر جب یہ لوگ جنگ ہار گئے تو وہ ساری وادی کی وادی مسلمانوں کی ہو گئی, اور وہ مال ابھی ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم کو ہمارے آپ مال سارا لے لیں لیکن صرف ہمارے جو بیوی بچے وہ ہم کو لوٹا دیں. رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تو ڈسٹریبیوٹ کر دیا لیکن ہم لوگوں سے کہیں گے اور پوری کوشش کریں گے. تب رسول اکرم نے تمام صحابہ سے کہا کہ تم کو جو مال غنیمت سے مال دیا گیا ہے یا جو غلام اور بچے تمہارے قبضے میں آئے ہیں اس میں سے مال تم رکھ لو, ان کے بیوی بچوں کو تم واپس لوٹا دو. تو تمام صحابہ نے سب وہ واپس لوٹا دیا اور وہ ان کو واپس دے دیا گیا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ مال ایسا تھا جو تقسیم نہیں ہوا تھا تو وہ واپس انہی کو دے دیا گیا, یعنی کچھ مال ایسا تھا جو تقسیم نہیں ہوا تھا تو وہ ان کو خود واپس لوٹا دیا گیا, اور جو تقسیم ہو گیا تھا وہ لوگوں سے لے کر واپس کر دیا گیا, یعنی جو ان بیوی بچے تھے ان کو واپس کر دیا گیا, اور جو مال تھا وہ ان کو چونکہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو وہ ہبا کر دیا گیا چونکہ وہ چیز قبضے میں آ چکی تھی پہلے. تو جو چیز قبضے میں آ چکی ہو اس کا ہبا تو بالاتفاق درست ہے, لیکن جو چیز قبضے میں نہ ہو اس کا ہبا اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے. لیکن امام بخاری نے اس کا جواز اس طرح سے نکالا کہ جو مال جو تقسیم نہ ہوا ہو, یہ جو مال غنیمت تھا نہ تقسیم ہوا تھا اور ابھی پوری طرح مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا لیکن آپ نے حوازن کے لوگوں کو ہبا کر دیا, اس سے یہ بھی جائز ہے کہ ٹھیک ہے ابھی قبضے میں نہ بھی آیا ہو مال تو بھی ہبا کیا جا سکتا ہے. اور جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ان سے خریدا اور واپس پہنچ کر آپ نے اس کی قیمت بھی تھوڑی زیادہ دی اور وہ اونٹ رسول اکرم نے خود ان کو جابر رضی اللہ عنہ کو ہبا بھی کر دیا, کیونکہ راستے میں کیا ہوا تھا کہ یہ ڈیل ہو گئی کہ اونٹ میں تمہارا اونٹ خرید لوں گا, قیمت بھی طے ہو گئی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر آئے کہ اب آپ لے لیجئے, تو کہا کہ ابھی تو سفر کر رہے ہیں نا, یعنی تم بھی سفر پر ہو, رسول اکرم بھی سفر پر تھے. رسول اکرم نے انہیں کے پاس رہنے دیا, یعنی آپ کی پہلے سے نیت تھی کہ وہ آپ ان کو دے دیں گے جابر بن عبداللہ کو. تو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, یعنی اگر قبضہ نہ بھی ہوا ہو تو بھی ہبا کرنا جائز ہے کیونکہ آپ اس کو لینے ہی والے تھے. بہرحال اس میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن کیا جا سکتا ہے. اب یہ بیچ کی دو احادیث چھوڑ دیجئے. حدیث نمبر 2606 ہم سے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے, ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا اور ان سے ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا, اس نے سختی کے ساتھ تقاضا کیا تو صحابہ اس کی طرف بڑھے لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو, حق والے کو کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے لیے ایک اونٹ اسی کے اونٹ کی عمر کا خرید کر اسے دے دو. صحابہ نے عرض کیا کہ اس سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے. آپ نے فرمایا اسی کو خرید کر دے دو کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کی ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب واپس کسی کو کوئی چیز لوٹائے جو بطور قرضے کی دی گئی تھی تو اس کو اچھی چیز دے دی جائے, یعنی سود کے طور پر نہیں. اس نے جو ہے ایکسٹرا کا تقاضا نہیں کیا تھا لیکن رسول اکرم نے کیا کیا, اس کو اچھا والا اونٹ دینے کا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اچھا والا دے دو. ایکچولی یہ بھی کیا تھا دیکھا جائے تو جو اچھی چیز دی وہ ایکسٹرا میں کیا ہوا ہبا ہو گیا اس کو. اگر کئی شخصوں کو ہبا کریں, یہ ایک آدمی کئی شخصوں کو ہبا کرے تو جائز ہے. اور یہ وہی والی حدیث ہے, ہم یہ طویل حدیث نہیں پڑھیں گے, جسے میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے طائف کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم فتح مکہ کے بعد آپ نے جب طائف کی طرف چڑھائی کی اور وہاں ایسا ہوا کہ شروع میں تو مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی لیکن بعد میں الحمدللہ اللہ کے حکم سے مسلمان جیت گئے, اور ان لوگوں نے اپنے تمام مال اور عورتیں اور بچے ایک وادی میں جمع کر دیے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارے مال اور وہ ساری چیزیں قبضے میں آ گئی اور آپ نے اس میں سے بہت زیادہ دیا لوگوں کو, جیسے کہ سفیان ابو سفیان کو, معاویہ اور بھی ذکر ملتا ہے, ساری معاویہ نہیں کسی اور کو بھی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے بہت سو سو اونٹ دیے. اب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے کہا, اسلام بھی قبول کر چکے تھے اور وہ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے رسول اکرم سے, تو تب رسول اکرم نے کہا کہ یا تو قیدی لے لو یا مال لے لو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے, ہمیں قیدی چاہیے, یعنی جو ہمارے بیوی بچے ہیں. تب رسول اکرم نے کھڑے ہو کر لوگوں سے ریکویسٹ کی, یہ تمہارے بھائی تمہارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دیے جائیں, اس لیے جو اپنی خوشی سے دینا چاہے وہ ایسا کرے, اور جو لوگ چاہتے ہوں کہ اپنے حصے کو نہ چھوڑیں بلکہ ہم انہیں اس کے بدلے میں سب سے پہلی غنیمت کے مال میں سے معاوضہ دیں تو وہ بھی اپنے موجودہ قیدیوں کو واپس کر دیں. لیکن سب صحابہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی خوشی سے انہیں واپس کرتے ہیں. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ نے اپنی خوشی سے وہ تمام قیدی واپس کر دیے تھے، یعنی ایک طرح سے ہبا کر دیے تھے انہوں نے ان لوگوں کو، حالانکہ یہ چیز تو انہی لوگوں کی تھی، یعنی وہ بیوی بچے انہی لوگوں کے تھے، لیکن چونکہ وہ جنگ ہار چکے تھے اور انہوں نے وہ ایک طرح سے مال غنیمت میں آ گئے تھے. لیکن جب قبیلہ حوازن کے لوگ، یہ بنو ثقیف کے لوگ توبہ کرتے ہوئے آئے اور اسلام بھی قبول کر لیے، تب رسول اکرم نے پھر کیا فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کی چیز لوٹا دو، یعنی قیدی لوٹا دو. اور رسول اکرم کیا چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں اگلا جو بھی مال غنیمت آئے گا اس میں سے ان کو دے دیں گے. لیکن صحابہ نے کیا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم اپنی خوشی خوشی دیتے ہیں، ہم کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی حدیث بھی وہی ہے جو قرض خواہ کے طور پر آئی تھی کہ کوئی بہتر چیز اگر کسی کو لوٹا دیں تو وہ پھر ایک طرح سے ہدیہ ہو جائے گا، جو ایکسٹرا چیز گئی اس کو. اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار ہو اور دوسرا شخص وہ اونٹ اس کو ہبا کر دے تو درست ہے. اور حمیدی نے بیان کیا، حدیث نمبر 2611، اور حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا. رسول اکرم نے عمر سے فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دے، چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور پھر فرمایا عبداللہ تو یہ اونٹ لے جا، میں نے یہ تجھ کو بخش دیا. یعنی جس وقت وہ اونٹ پر سوار تھے اسی وقت رسول اکرم نے وہ اونٹ خرید لیا اور پھر ایک نوازش کے طور پر خود عبداللہ کو اسی حالت میں سے ہبا فرما دیا. اسی سے پھر کیا نکلا کہ کوئی چیز خرید کر انہی کو واپس ہبا کر دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کو پھر کیا ہوگا، دو فائدہ ہو گئے نا ان کو، وہ اپنی چیز بھی مل گئی اور اس کی قیمت بھی مل گئی ان کو. تو اس طرح سے بھی کسی کی مدد کی جا سکتی ہے یا تحفہ دیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 2613، ہم سے ابو جعفر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فدیل نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، نافع سے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فاطمہ نے ذکر کیا کہ آپ گھر میں تشریف نہیں لائے. علی نے اس کا ذکر جب رسول اکرم سے کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا، اس لیے واپس چلا آیا. آپ نے فرمایا مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار. علی رضی اللہ عنہ نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں. رسول اکرم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا فلاں گھر میں اسے بھیجوا دیں، انہیں اس کی ضرورت ہے. تو ایکچولی دھاری دار پردہ لٹکایا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، اور یہ چیز کوئی ناجائز نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے زیب و زینت کے لیے لٹکائی ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، کیونکہ رسول اکرم کا گھرانہ اور آپ کی بیٹی کا گھرانہ ایک طرح سے ماڈل تھا پورے مسلمان امت کے لیے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ دنیا کی چیزیں یا دنیا کی چیزیں ان کو زیادہ پیاری یا محبوب ہو جائیں. تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کے گھر پر بھی اس طرح سے کوئی دھاری دار، کا مطلب ہوتا ہے سمجھے اس زمانے میں وہ چیز زیادہ بہتر سمجھی جاتی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی یمن سے کپڑا آتا تھا اس کو دھاری دار کپڑا وہ لوگ کہتے تھے، یعنی جس میں کچھ ڈیزائن ہو، یعنی جو زیادہ منقش ہو یا زیادہ مشکل سے بنا ہو یا ہو سکتا ہے زیادہ مہنگا رہا ہو، کیونکہ وہاں عرب میں تو اتنا آسانی سے ایسا کپڑا میسر نہیں تھا اور بہت موٹا جھوٹا کپڑا وہ لوگ پہنتے تھے. ایسے دھاری دار کپڑے باہر دور دراز سے ہی آتے تھے. تو رسول اکرم کو یہ بات ہو سکتا پسند نہ آئی ہوں کہ اتنا مہنگا والا کپڑے کا پردہ لٹکا لیا، جبکہ پردہ سادے کپڑے کا بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو آپ نے کیا کہ وہ پردہ کسی اور کے گھر بھجوانے کا حکم دیا جہاں اس کی ضرورت تھی. اور یہاں پر پھر آپ نے، ہو سکتا انہوں نے سادہ سا پردہ لٹکا لیا ہو، یا ہو سکتا ہے انہوں نے پھر پردہ ہی نہ رکھا ہو کہ یہ ایک ایکسٹرا چیز نہ ہو جائے. حالانکہ یہ جائز ہے، پردہ لٹکانا جائز ہے، کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے اس میں بھی پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کپڑوں کی بہت کمی تھی. آج تو کپڑا ہم سب جانتے ہیں کہ اب تو ہم تو دیواروں پر سجانے کے لیے کپڑے پردے کتنے ہم لگاتے ہیں، اور ضرورت بھی ہے ویسے دیکھا جائے تو پردہ لٹکانے کی، کیونکہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم کے جو ازواج مطہرہ تھیں ان کے گھروں پر پردے لٹکا دیے گئے، یا وہ جب اونٹ پر سوار ہوتی ہیں اور جو حوضج ہوتا تھا اونٹ کا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما، تو اس پر بھی پردہ لٹکایا جاتا تھا. تو پردہ لٹکانا ناجائز نہیں ہے، لیکن ایسا ڈیزائن والا پردہ یا جو مہنگے کپڑے کا پردہ ہو اس کو رسول اکرم نے یہاں پر ناپسند فرمایا، اور جہاں ضرورت تھی اس کے گھر بھجوا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہمارے لیے ہو سکتا ایک طرح سے، چونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو رول ماڈل کے طور پہ سب کو انٹروڈیوس کروانا تھا تو رسول اکرم نے وہ مہنگا پردہ ان کے لیے پسند نہ کیا لیکن جن کو ضرورت تھی ان کے گھر بھیجوا دیا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے ہو سکتا ہے ناپسندیدہ ہو کسی دوسرے کے لیے وہ بھی ضرورت کی چیز بن جائے تو آپ اس کو ہبا کر سکتے ہیں. اور اگلی حدیث ہے مشرکین کا ہدیہ قبول کر لینا. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک کافر بادشاہ یہی کہا کہ ظالم بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے کہا کہ انہیں ابراہیم کو انہیں آجر حاجرہ دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر کے یہودیوں کی طرف سے دشمنی میں ہدیے کے طور پر بکری کا ایسا گوشت پیش کیا گیا تھا جس میں زہر تھا. ابو حمید نے بیان کیا کہ ایلا کے حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفید خچر اور چادر ہدیے کے طور پر بھیجی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا کہ وہ اپنی قوم کے حاکم کی حیثیت سے باقی رہے کیونکہ اس نے جزیہ دینا منظور کر لیا تھا. تو بہرحال یہاں پر یہ ساری باتیں لا کر بتانا مقصود یہ ہے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تو کسی بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا تھا اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے ان سے کچھ زیادتی کرنا چاہیے لیکن حضرت سارہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تو وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اسپیشل لوگ ہیں تو اس نے معافی بھی چاہی اور پھر بعد میں ان سے وہ خوش ہوا ان کو بطور اپنا مہمان رکھا اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا. اور یہ بات آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ باتیں ایسی مشہور ہیں اصل میں اور یہ اہل کتاب کی طرف سے پھیلائی ہوئی کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کا نسب سپیریئر ہے اور بہتر ہے جبکہ جو ہاجرہ تھی وہ اس بادشاہ کی کنیز تھی اور ویسے ہی بطر لونڈی کے طور پر دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ غلط ہے. ہاجرہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نکاح کر کے ساتھ میں لیا تھا کیونکہ ہم حدیث سے یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سب سے دی بیسٹ ہے. اور اہل کتاب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم نعوذ باللہ غلام خاندان سے ہیں کیونکہ جو ہاجرہ تھی وہ کنیز تھی. تو یہ غلط بات ہے. وہ جو ہاجرہ تھی علیہ السلام وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی. تو یہاں پر یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ بادشاہ تو اس وقت نان مسلم تھا لیکن اور ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے تو اس نے ہاجرہ کو یعنی اپنی بیٹی کو ابراہیم علیہ السلام کو بطور ہبا کے دے دیا. انہوں نے ان سے نکاح کیا تو غیر مسلم سے تحفہ لینا جائز ہوا. پھر رسول اکرم کی خدمت میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ غیر مسلموں کی طرف سے تحفے آتے رہے اور خیبر کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بکری کا گوشت ہدیہ کیا گیا کھانے کے لیے جبکہ اس میں زہر ملا ہوا تھا اور آپ یہ بات نہیں جانتے تھے. آپ نے اس کو چکھ لیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں زندگی کے آخر لمحے تک اس زہر کا اثر اپنے گلے میں محسوس کرتا ہوں. اتنا خطرناک زہر تھا وہ. جو دوسرے صحابی نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا ان کے اس وقت پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالی نے آپ کو بچا لیا کیونکہ آپ کی زندگی مقصود تھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور نے یعنی جو ایلا کے حاکم تھے انہوں نے بھی آپ کو بھجوایا تھا تو آپ نے ان کا تحفہ بھی قبول کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کے دین کو نقصان پہنچاتی ہو. ٹھیک ہے. ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے یونس بن محمد نے اور ان سے شیبان نے بیان کیا قتادہ سے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دبیس قسم کے ریشم کا ایک جبہ ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا. آپ اس کے استعمال سے مردوں کو منع فرماتے تھے. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا عمدہ ریشم ہے. آپ نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. اس میں ریشم بہت ہی سافٹ ہوتا ہے نا آپ جانتے ہوں گے اور آج کل تو کپڑا اتنا سافٹ نرم اور بہت لائٹ ویٹ آتا ہے. اس زمانے میں بہت ہی موٹا چھوٹا کپڑا پہنا جاتا تھا. تو کسی غیر مسلم نے جب رسول اکرم کو ریشم کا ایک جبہ یعنی ایک ڈریس یا چادر جیسی کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ گفٹ کی تو صحابہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچھا اتنا اچھا بھی کپڑا ہوتا ہے. تب رسول اکرم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نان مسلم تھے انہوں نے گفٹ کیا اور رسول اکرم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اب مشرکوں کو ہدیہ دینا. حدیث 2619. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں لڑے نہیں اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے انہیں نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے معاملے میں انصاف کرنے سے تمہیں نہیں روکتا. اس آیت سے امام بخاری نے یہ جواز نکالا ہے کہ مشرکوں کو جن کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تو اپنے اخلاق کی وجہ سے ان کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے یا اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے. ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہ ہم سے سلیمان بن بلال نے اور کہا مجھ سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی حلہ یعنی جوڑا بک رہا ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اسے پہنا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی جوڑے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر کو بھیجا۔ عمر نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرما چکے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر نے اسے مکے میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہے، جیسے ریشم مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، تو آپ کے پاس اب ریشم آ چکا، کیا کریں گے؟ تو پھر اسے کسی غیر مسلم کو بطور ہدیہ دے دیں تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو یا آپ کے حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو۔ اور ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے اور ان سے ان کے باپ نے ان سے اسمہ بنت ابی بکر نے کہ رسول اکرم کے زمانے میں وہ کہتی میری والدہ جو کہ قتیلہ بنت عبدالعزہ نام تھا ان کا، جو مشرقہ تھی، میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش مند ہے، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک یا لین دین یا تحفے لینا دینا جائز ہوا۔ کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنا دیا ہوا ہدیہ یا صدقہ واپس لے لے۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام اور شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا سعید بن مسیب سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی کے کا چاٹنے والا۔ اللہ اور حدیث نمبر 2623 دیکھیے۔ ہم سے یحیی بن قزہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے کہا زید بن اسلم سے ان کے باپ نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا پتلا کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں رسول اکرم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اسے نہ خریدو، اور تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی کہہ خود چاٹتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں وہ خریدنا چاہتے تھے لیکن کم قیمت پر خریدنا چاہتے تھے۔ تو ابھی جو سوال کیا تھا اس نے یہاں پر اس کا حل بھی نکل گیا الحمدللہ، کہ ایسی آئی ہوئی چیز یا ایسی چیز جو آپ کو کم داموں میں مل جائے جو آپ ہی کی تھی اور آپ اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں، آپ نے کسی کو ہدیے کے طور پر دی تھی یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا یا وہ بیت المال کی کوئی چیز تھی اور سامنے والا اس کو اس کی ایکچوئل قیمت کی بجائے کم قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہو، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ تو ہم نے کسی کو تحفہ دیا ہے یا اللہ کے راستے میں مال صدقہ کیا ہے، یعنی وہ کوئی سواری تھی، کار تھی، بائک تھی، جو بھی تھی، تو واپس اسی کو ہم خرید نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے سامنے والا ہم کو سستے داموں میں دے دے، لیکن ہمیں خریدنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو چیز ایک بار اللہ کے راستے میں وقف کر دی اب اس کو لیا نہیں جا سکتا، اس کو نہ خریدا جا سکتا نہ بیچا جا سکتا ہے۔ ان شاء اللہ ہم وقف کے بعد میں وہ چیز پڑھیں گے۔ اور ایک جو آتا ہے جملہ عمرہ اور رقبہ کا بیان، عمرہ اس زمانے میں یہ چیز رواج تھی، اس کا رواج تھا کہ کسی شخص کو مثلا عمر بھر رہنے کے لیے مکان دینا، یہ عمرہ کہلاتا تھا۔ اور رقبہ یہ ہے کہ مثلا کسی کو ایک مکان دے اس شرط پر کہ اگر دینے والا پہلے مر جائے تو مکان اس کا ہو گیا، اور اگر لینے والا پہلے مر جائے تو مکان پھر دینے والے کا ہو جائے گا، یعنی ہر ایک کوئی دوسرے کی موت کا انتظار کرتا رہتا تھا اس میں، اس لیے اس کا نام رقبہ ہوا، یعنی انتظار میں رہتے تھے وہ لوگ۔ اور یہ دونوں طریقے عہد جاہلیت میں رائج تھے، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، کیونکہ دونوں کی مرضی سے یہ بات طے ہوئی تھی، لیکن رقبہ کو کچھ لوگوں نے منع کیا ہے، یعنی کسی ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرنا تو وہ چیز غلط ہوگی کچھ لوگوں کے نزدیک، لیکن عمرہ جائز ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کو میں زندگی بھر کے لیے مکان دے رہا ہوں، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں اس مکان میں رہیے، مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے، اور جب آپ ڈیتھ ہو جائیں گے سامنے والے کی تو پھر وہ جس کا مکان تھا وہ آلریڈی واپس اسی کی طرف واپس لوٹ آئے گا اس کا مکان، تو عمرہ جائز ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن رقبہ کا ہم کو ذکر نہیں ملتا۔ شب عروسی میں دلہن کے لیے کوئی چیز آریتن لینا، 2628 ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے اور کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قطر یعنی یمن کا ایک دبیس کھردرا کپڑا کی قمیض پہنی، قیمتی 5 درہم کی پہنے ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ذرا نظر اٹھا کر میری اس لونڈی کو تو دیکھ، اسے گھر میں بھی یہ کپڑے پہننے سے انکار ہے، حالانکہ رسول اکرم کے زمانے میں میرے پاس اسی کی ایک قمیض تھی، جب کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تو میری یہاں آدمی بھیج کر قمیص آریتن منگا لیتی تھی. یعنی یہاں اس حدیث کو لا کر یہ بتانا مقصود ہوا کہ اس زمانے میں دلہن کے لیے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قمیص تھی, حالانکہ بہت زیادہ قیمتی بھی نہیں تھی, تو ویسی قمیص ساری عورتیں بطور دلہن کے جب ان کو دلہن کے لیے کوئی کپڑا پہنایا جاتا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہی قمیص مانگ کر لے جائی جاتی اور وہ پہنائی جاتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اب یہ جو میری کنیز ہے اس کو اس سے اچھا کپڑا دیا گیا پہننے کو تب یہ پہننے کو تیار نہیں ہے, یعنی نخرے دیکھو اس کے, جبکہ میرے پاس اس سے کم تر درجے کی قمیص تھی, اتنی دبیز یعنی اتنی نرم بھی نہیں تھی, لیکن وہی قمیص اتنی اچھی سمجھی جاتی تھی کہ لوگوں کی جب شادی ہوتی اور کسی لڑکی کی تو وہی قمیص اس کو پہننے کے لیے دی جاتی تھی, لوگ لے جاتے تھے اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلہن کے لیے بھی کسی سے آریتن کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پر اس کو بہت آر سمجھا جاتا ہے کہ ارے اللہ دلہن ہے اترا ہوا پہنیں گی, اس میں کیا بات ہوئی اترا ہوا پہننے کی, کیونکہ آپ دیکھیں خیر الحمد للہ اللہ کا شکر ہم اس سے محفوظ ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو سنا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے سن کر کے, ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ کا دلہن کا ڈریس ہوتا ہے کہا جاتا ہے آج کل, یعنی بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اتنا پیسہ ہم ایک دن کے لیے کیوں خرچ کرتے ہیں, اور بعد میں پھر چند مہینوں بعد یا ایک سال کے بعد ہی ڈیل ڈول بدل جاتا ہے, فیشن بدل جاتی ہے, وہ شادی والا لباس آتا بھی نہیں دلہن کو. پہلے وقت اتنا مہنگا خریدنا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی چیز خریدی بھی ہے چلے اسے کم کی ہی خریدی ہے تو کیا کیا جائے کہ کسی اور کو بھی پہننے کے لیے دے دیا جائے, کہ چھوٹے بھائی یعنی بڑے بھائی کی دلہن کے لیے جو خریدا تھا وہی چھوٹے بھائی کی دلہن کو لے کر چلا جایا جائے, یا ایک بہن کی شادی کے لیے جو تھا تو دوسری بہن بھی وہی ڈریس پہن لے, اس سے کیا ہوا, کیا فرق پڑے گا. تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی دلہن بھی کسی اور کی قمیص یا کرتا یا شلوار یا شرارہ پہن سکتی ہے, اور اسے پہننا بھی چاہیے اور کرنا چاہیے, بلکہ ہم اس کو رواج دیں. اگر کوئی اور نہیں کرتے نا تو ہم اب اپنے گھر سے شروعات کریں کہ ٹھیک ہے ایک کے لیے جو خریدا تھا دوسرے کے لیے بھی وہی والا پہننے کے لیے رکھ دیں. تحفہ منیہ کی فضیلت کے بارے میں ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا, حدیث نمبر 2629. انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے, ان سے ابو الزناد نے, ان سے عارج نے, اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی عمدہ ہے ہدیہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہو, اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بھر دیتی ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف اور اسماعیل نے بیان کیا, اور یہ امام مالک نے بیان کیا کہ دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کیا ہی عمدہ ہے, یعنی کسی کو اگر تحفہ دینا ہی ہو تو کیا ہی اچھا تحفہ ہوگا یا عمدہ ہدیہ ہوگا یا صدقہ ہوگا جو دودھ کی صورت میں دیا جائے, کیونکہ اس زمانے میں دودھ سب سے زیادہ اچھی چیز سمجھی جاتی تھی پینے کے لیے, یعنی بطور مشروب کے, اور وہ لوگ اس سے بطور کھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے. تو دودھ دینے والی بکری یہ بطور تحفے میں دی جا سکتی ہے, اس کو سب سے اچھا سمجھا گیا ہے. اور جو انصار نے مہاجرین کو اپنے باغات دیے تھے, جب رسول اکرم کے پاس بہت ساری زمینیں آئیں خیبر کی, تو تب رسول اکرم نے جو انصار کے باغات تھے ان کو واپس کر دیے. تو کچھ لوگوں نے واپس لے لیے, کچھ لوگوں نے واپس نہیں لیے, کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول ہم نے واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے. اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ جب ضرورت کے تحت کسی سے کوئی چیز لی جائے اور جب آپ کے پاس وہ چیز آ جائے تو پھر آپ وہ پہلی چیز دینے والے کو واپس کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ واپس لینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں لینا چاہتے. تو سب سے اچھا ہدیہ کیا ہے, جو تین چار حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ دودھ دینے والی بکری, وہ اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہ بیسٹ چیز مانی جائے گی, سب سے بہتر ہدیہ کہلائے گا. عام دستور کے مطابق کسی نے کسی شخص سے کہا کہ یہ لڑکی میں نے تمہاری خدمت کے لیے دے دی تو جائز ہے, حدیث نمبر 2635. اور اس میں بھی اصل میں وہی والی حدیث لائی گئی ہے جو حضرت حاجرہ کے بارے میں تھی. تو اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بطور ہدیے کے لیے ایک ہبہ کے طور پر دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا, یہ ایک الگ بات ہے. تو اگر یعنی اس زمانے میں یہ جائز تھا, لیکن آج کے زمانے میں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا. یعنی آپ ایسا ہدیتن کسی کوئی لڑکی کو نہیں دے سکتے اس طرح سے, اور اگر دیں گے بھی تو اس میں بہت سارے پرابلمس بھی ہیں, کیونکہ الحمدللہ اب ہماری شریعت کچھ اور ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت الگ رہی ہے, لیکن سارے لوگ ایک ہی دین لے کر آئے. تو رسول اکرم کی شریعت میں یہ زیادہ باپ کا نام چینج کر دیں یا کسی کو ایسی اڈاپٹ کر لیں, اس کے بہت سارے شرائط ہیں, انہیں شرائط پر قبول کرنا چاہیے, تو تبھی ہو سکتا ہے. ہاں نکاح کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں تو یہ آفر کی جا سکتی ہے, جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ریکویسٹ کی تھی. لیکن ایسے ہبا کے طور پہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے, یعنی کوئی انسان کو نہیں دے سکتے, کیونکہ آج کل نہ غلامی ہے اور نہ ہی اس طرح کا ہبا جائز ہوگا. ہاں کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہے وہ آپ بطور ہبا کے دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا کتاب الہبا کا چیپٹر بھی ختم ہوا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اور بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.